بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. سورة نمل شروع ہوتی ہے. سورہ نمل ان صورتوں میں ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوں, اور جو مضمون سورہ شعراء کا ختم ہو رہا ہے اسی کو یہ آگے بڑھا رہی ہے. قرآن کریم کی ترتیب نزول مختلف ہے, اور ترتیب کتاب وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دی گئی. آیات کا نزول واقعات پر ہوا, جو واقعہ ہوا اس کے مطابق حکم نازل ہو گیا. لیکن قرآن کریم میں جس طرح علم الہی میں لوح محفوظ میں جس طرح قرآن موجود تھا, اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آیت اپنی اپنی جگہ ایک ایک آیت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بار درج کرایا. ایک ایک سورت کو سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آگے سورہ نمل چونکہ سورہ شعراء کے ساتھ ہے تو اسی کے مضمون کو آگے بڑھا رہی ہے کہ جسے تم شاعری کہتے ہو یا جسے تم شیطانی القاب کہتے ہو اس کا جواب تو سورہ شعراء میں دے دیا گیا. یہاں فرمایا طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین, یہ قرآن کی آیات ہیں, یہ مسجع مکفع عبارت شاعری نہیں ہے, یہ قرآن کی آیات ہیں. و کتاب مبین, اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو روشن اور واضح ہے اور حقائق کو کھول کے بیان کر دیتی. پھر اس کا نتیجہ یہ ہے خدا, بڑی عجیب بات ہے کہ نزول قرآن سے لے کر قیامت تک جب تک دنیا قائم رہے گی ہر ملک ہر قوم روئے زمین کے ہر حصے پر ہر انسان کے لیے اس نے صحیح طریقہ کار متعین کر دیا. قوموں کے ممالک مختلف ہیں, مزاج مختلف ہیں, رنگ مختلف ہیں, زبانیں مختلف ہیں, موسم مختلف ہیں, دن رات کے اوقات مختلف ہیں, مزاج مختلف ہیں. ان سارے اختلافات کے باوجود یہ وہ کتاب ہے جس کا کمال یہ ہے کہ جو کام اس نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہر موسم ہر ملک ہر قوم ہر مزاج کے لیے کرنا درست ہے, ممکن ہے, آسان ہے اور درست ہے. اور جن چیزوں سے روک دیا ہے وہ قیامت تک ہر انسان کے لیے نقصان دہ ہیں, بری ہیں, اگر ان کو اپنائے گا تو نقصان اٹھائے گا. اب یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ ایسا وہی ہستی کر سکتی ہے جو اس کائنات کی خالق مالک اور ہر متنفس کی ضرورت سے آگاہ ہے. سو فرمایا اس کی آیات خدا ایک تو ہر کام کو کرنے کا صحیح طریقہ بتاتی, وبشرا للمؤمنین, اور جو ان باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں ایمان لے آتے ہیں, جب قرآن کی آیات پر یقین کیا توحید باری پر بھی آ گیا, رسالت پر بھی آ گیا, آخرت ضروریات دین پہ از خود آ گیا کیونکہ ساری قرآن نے بیان کی ہیں, تو فرمایا یہ پھر انہیں بشارت بھی دیتی ہے, خوشخبری بھی سناتی ہے. موت آئے گی, رات دن ہر کوئی جا رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, ہاتھوں سے دفن کر رہے ہیں, بعض کے جنازے پڑھ رہے ہیں, بعض کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں, لیکن ہم نہیں جانتے کہ جانے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. فرمایا نہیں, اگر آپ اس کتاب کا دامن تھام لیں اس پر ایمان لے آئیں اور زندگی اس طرح بسر کریں جس طرح یہ رہنمائی کرتی ہے. تو یہ صرف رہنمائی نہیں کرتی, یہ یقینی انجام ہے جس کی یہ اسی وقت خوشخبری بھی دے دیتی ہے کہ اگر ایسا کرو گے تمہیں یہ انعامات ملیں گے, تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا, تمہیں انبیاء کا قرب نصیب ہوگا, تمہیں اللہ کی جنت نصیب ہوگی, اس کی نعمتیں نصیب ہوں گی. یہ خالی راہ نہیں دکھاتی, منزل کی نعمتوں سے بھی آگاہ کرتی ہے اور یہ خوشخبری بھی دیتی ہے کہ تمہیں یہ نصیب ہوگا. کن لوگوں کو؟ للمؤمنین, جو ایمان لاتے ہیں, جو ان آیات پر یقین کرتے ہیں, جو اسے اللہ کی کتاب جانتے ہیں, پھر اللہ کے نبی پر, اللہ کی ذات پر, اس کی توحید پر, اس کی صفات پر, اللہ کو ایسا مانتے ہیں جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منواتے ہیں. اور وہ لوگ کون ہیں؟ کیسے تلاش کی؟ الذین یقیمون الصلاۃ, وہ لوگ ہیں جنہیں زندگی کے سارے مسائل سامنے ہیں, جنہیں روزی بھی کمانی ہے, بچے بھی پالنے ہیں, بوڑھے والدین کی خدمت بھی کرنی ہے, لوگوں کے ساتھ, عزیزوں رشتہ داروں, عزیز و اقارب کے ساتھ لین دین رہن سہن بھی ہے, قوم اور ملک کے ساتھ بھی لین دین رہن سہن ہے, بین الاقوامی برادری میں بھی زندہ رہنا ہے. یہ ساری مصروفیات پوری کرتے ہوئے نماز کو, صلاۃ کو قائم رکھتے. ایسے نہیں ہے کہ فرصت ہوگی تو نماز پڑھ لیں گے, نہیں, یہ ایمان نہیں ہے. ایمان یہ ہے کہ صلاۃ کے وقت اللہ کی بارگاہ کی حاضری یقینی طور پر پورے اہتمام سے اس میں ادا کرتے ہیں. اور دنیا میں ہر بندے کو دولت کی ضرورت ہے, جس کے پاس نہیں ہے اسے بھی ضرورت ہے, جس کے پاس کچھ ہے اسے بھی ضرورت ہے, جس کے پاس بہت زیادہ ہے اسے زیادہ ضرورت ہے. یہ بڑی عجیب بات, غریب فقیر کے پاس نہیں ہے تو گزارا کر رہا ہے, کسی کے پاس اپنے گزارے کیا تو وہ بھی جی رہا ہے, لیکن اسے بھی ہے کہ کچھ اور ہو جائے, اس سے زیادہ کہ کسی کے پاس ہے تو وہ کہتا ہے اور ہو جائے. جن کے پاس ملک اور سلطنتیں اور حکومتیں, وہ کہتے ہیں کچھ اور ہو جائے, بس کوئی نہیں کرتا. مومن جو ہے وہ جائز وسائل سے حلال رزق ضرور کماتا ہے اور پھر اپنی محنت سے جو رزق کمایا ہوا ہے, یو تو نزکات, اس میں سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ رزق میرے پاس امانت ہے, یہ مال اللہ کا ہے, اس نے مجھ پر زکات فرض کر دی, تو مال اس کا ہے, اس نے کہا اس میں سے اتنا فلاں کو دے دو, وہ دے دیتا. وہ صابر و شاکر آدمی ہے, جو اس کے پاس ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ اللہ نے مجھے امانت دی ہے, میں اسے استعمال کر سکتا ہوں. جو زائدہ ضرورت ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جن کے پاس نہیں ہے ان کو اتنا دے دو, 2.5% دے دو, ہر سال دے دیتا ہے. یعنی مال کی محبت اس پہ غالب نہیں ہے, اللہ کی اطاعت غالب ہے اس کے دل پر. وَهُمْ بِالْآخِرَتِ هُمْ يُوْقِنُونَ, کمال ہے جب ایمان پہلے آ گیا, کتاب کی بات بھی آ گئی, قرآن کی بات بھی آ گئی, نبوت پر ایمان بھی آ گیا, اللہ اس کی ذات اور صفات پر ایمان بھی آ گیا, اسی میں آخرت پر ایمان بھی آ گیا. جب ایمان ہے تو ایمان تو ضروریات دین کو پوری طرح سے ماننے کا نام ہی ایمان ہے, لیکن فرار نہیں, پھر بھی آخرت پر مکمل یقین ہو. آخرت ہم یوقنون, جب تک آخرت پر یقین نہ ہو توفیق عمل ہوتی نہیں. یہ جو ہمارا ایک طبقہ ہے نا, جو ایک درجہ ہے, ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں آخرت کو, پر کس نے دیکھا, جائیں گے تو دیکھیں گے, یہ ایمان کا انکار ہے. یہ ایمان کو ضائع کر دیتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ کریم نے بات بتا دی تو آپ دیکھیں گے تو اللہ کریم کے علم سے آپ کا علم زیادہ ہوگا، آپ یقینی دیکھ لیں گے اور جو اللہ نے بتایا وہ صحیح نہیں ہے. پھر جو وہی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی آپ نے پوری دیانت امانت سے ہم تک پہنچا دی. اور یہ عجیب معجزہ ہے قرآن کریم کا، پندرہویں صدی جا رہی ہے، اللہ کریم نے قرآن میں اس وقت فرما دیا تھا کہ اسے میں نے نازل کیا اور اس کی میں حفاظت کروں. 1500 سال میں کفر ٹکرے مار مار کر بیٹھ گیا، کوئی اس کی ایک زیر زربر ایک نقطہ تبدیل نہیں کر سکتا. منو ان وہی الفاظ ہیں جو اللہ نے ارشاد فرمائے، وہی الفاظ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہ مبارک سے صحابہ کرام نے سنے. تو جب یہاں بار بار آخرت کا ذکر ہو رہا ہے، ہم کہیں جی جب دیکھیں گے تو مانیں گے تو پھر بات تو ختم ہوگی. اچھا پھر اور بڑی مزے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سنا، یقینی سارا حق تھا، آپ نے اس کو یقینی بتایا، پورے اعتماد سے لفظ لفظ پہنچا دیا اللہ کی مخلوق تک. اس کے باوجود اللہ کریم انہیں معراج شریف پر لے گئے. پھر حضور نے شب معراج جنت و دوزخ کو خود تشریف لے جا کر ملاحظہ بھی فرمایا، برزخ کے حالات بھی معراج کی احادیث میں ملتے ہیں کہ کس گناہ کے جرم میں برزخ میں کس کو کیا سزا ہو رہی تھی، وہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا. اور کچھ لوگوں کے عجیب حالات حضور نے ارشاد فرمایا، میں جنت کا ملاحظہ کر رہا تھا، معائنہ کر رہا تھا، تو مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی، میرے ساتھ آگے میں سمجھا کوئی جا رہا ہے تو میں پہچان گیا وہ چاپ بلال کے قدموں کی تھی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور کے خادم خاص زمین پہ چل رہے تھے. کیسے لوگ تھے جو زمین پہ رہتے ہوئے بھی جنت میں بستے تھے. تو وہ ساری چیزیں حضور نے بچشمے خود ملاحظہ فرمائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی الہی ناقابل اعتراض ہے، اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا، وہ حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منو ان پہنچا دی، اس پر یقین نہیں ہے. پھر حضور نے ملاحظہ فرما کے سارے حالات بتا دی. پھر کوئی کہتا ہے جائیں گے تو دیکھیں گے، یار کیا جا کے پھر دیکھیں. اس کے باوجود پھر لوگ کہتے ہیں جی با جی یہ جہان تو مٹھا، آخر کس نے لٹھا. کمال ہے، حد ہو گئی. اس لیے قرآن کریم جگہ جگہ تلقین کرتا ہے کہ آخرت پر جب بالآخرت ہم یوقنون، بالآخرت ہم یوقنون، انہیں آخرت پر مستحکم یقین ہوتا ہے، اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جب آنکھ بند ہوگی آنکھ کھل جائے گی، جب زندگی ختم ہوگی زندگی حقیقی زندگی شروع ہو جائے گی. وہاں کیا ہوگا؟ دامن میں اتباع رسالت ہوگا، وہ پیش کریں گے. یہ ہے یار اللہ میرے پاس، وہی مطلوب ہے. اچھا کچھ لوگوں کو عجیب وہم ہوتا ہے کہ جی میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں تو اللہ نے مجھے کیا دیا. حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کریم نے تجھے خاکی ذرات سے سلوں میں تبدیل کیا، درختوں سے گزرے، سبزیوں سے گزرے، پھلوں سے گزرے، گھاس پھوس سے گزرے، جانور کے پیٹ سے کبھی دودھ اور کبھی گوشت بن کے نکلے، اور پھر ان کو جمع کر کے تجھے وجود دیا، شعور دیا، عقل دی، حواس دیے، پھر قلب عطا فرمایا، لطیف ربانی، لطیف قلب عطا فرمایا. پھر تیرے تو دنیا میں آیا تو مکھی نہیں اڑا سکتا، پھر تجھے طاقت دی، دنیاوی علوم بھی دیے، عہدے دیے، حکومتیں دیں، اور پھر تیرے ایک وجود کے 10 کھرب سیلوں کو لہجہ لہجہ پال رہا ہے، مر بھی رہے ہیں، جی بھی رہے، تجھے پتہ ہی نہیں، پھر تو کہتا ہے مجھے اللہ نے کیا دیا؟ اور پھر تو اپنی نیکیاں گنتا ہے، نیکی کا تصور جو قرآن حکیم میں وہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جتنی نیکی تم کرتے ہو وہ اس بات کا شکریہ ادا کرتے ہو جس پروردگار عالم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں یہ ساری نعمتیں دیں. آخر کا اجر تو محض اس کا مزید انعام ہے کہ جو تم پر پہلی بے شمار نعمتیں کی تھیں تم نے اس کا شکر ادا کیا، تم مزید نعمتیں، آخرت کا اجر اس نے اپنی طرف سے مزید دینا ہے. کوئی شخص روئے زمین پر ساری زندگی سجدے میں بھی پڑا رہے تو جو کچھ لے چکا ہے اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. قرآن کا عبادت کا تصور ہی ہے یا ناسو بدو ربکم، میں لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو. خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، اس تخلیق میں کتنی نعمتیں تم لے چکے ہو ان کا شکر ادا کرو. جو کچھ لے چکے ہو وہ شکر اس کا ادا کرنا ہے. لوگوں نے تصور کر لیا کہ میں نماز پڑھوں گا تو میری دکان چل جائے گی، میں نماز پڑھوں گا تو بیٹے کو ملازم مل. میرے بھائی یہ مزید انعامات ہیں، تو اپنا وجود جو لے کے آئے اور جتنی نعمتیں اس میں ہیں تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اگر سارا عمر سجدے میں بھی پڑا رہے تو اس کا شکر ادا نہیں ہوگا. مزید نعمتیں اس کا انعام ہے، کائنات اس کا ایک نظام ہے. آپ قرآن کریم ایک خوبصورت مثال دیتا ہے کہ تم جو نوکر رکھتے ہو یا غلام رکھتے ہو، ملازم رکھتے ہو، کیا تمہارے فیصلوں میں وہ شریک ہوتے؟ تم انہیں یہ حیثیت دیتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھائیں پیئیں بھی، تمہارے جیسا لباس بھی پہنے، تمہاری ہر بات میں وہ دخل انداز ہوں، یہ کام کیسے کرنا ہے یہ دیتے ہو؟ یہ تو وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو. میں تو خالق و مالک ہوں، باقی ساری مخلوق ہے. مخلوق میرے مشوروں میں کہاں داخل ہو سکتی ہے؟ مخلوق کی کیا حیثیت ہے کہ وہ مجھے نظام کے بارے بتائے؟ مخلوق جس کو اپنے وجود کی خبر نہیں. یار اپنے پیٹ میں درد ہوتی ہے تو ڈاکٹر حکیم کے پاس دوڑتے ہیں، پیٹ اپنا ہے، خود ڈھونڈ لو اس میں کہاں خرابی ہے، خود ٹھیک کر لو. اپنی خبر نہیں ہے، مادی وجود کی خبر نہیں ہے، علاج کے لیے دوڑتے ہیں. تو اللہ کو مشورہ دیتے ہو جو ساری کائنات کا رب، زمین و آسمانوں کا نہیں، کائنات میں پتہ نہیں کتنے سیارے ستارے، کتنی مخلوق کہاں کہاں، سورج چاند تارے کہاں کہاں ہیں، اربوں کھربوں سیارے ہیں اور کیا کیا کہکشائیں اور ان میں کتنے کتنے ستارے. عقل پھر جاتی ہے یہ موضوع پڑھا جائے تو جو ساری کائنات کو جو چلا رہا ہے، ہر ایک سے ہر حال سے واقف ہے، آپ اسے مشورہ دینے چلے، تمہارے کہنے پہ کائنات چلنی ہے؟ بے وقوف، تم تو اس کا شکر ادا کرو، سر تسلیم ہم کرو. تو اس فرمایا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرت ہم یوقنون، آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں. اور یہ ایمان کی بنیاد اور سب سے ضروری جز ہے. اچھا پھر اللہ کی سزائیں بھی عجیب ہیں. اللہ کریم کا اپنا ایک نظام ہے. فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یار دیکھا جائے گا، جب جائیں گے تو دیکھیں گے وہاں کیا ہوتا ہے، یہاں تو اپنی مرضی سے کر لیں، یہ کام مجھے اچھا لگتا ہے یہ کر لوں، وہ میری رائے میں بہتر ہے وہ کر لوں. بلکہ میں نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے، بعض لوگوں نے کہا جی یہ وضو تو نماز اور 5 نمازیں اور یہ سارا یہ فضول کہاں ہے، جب حضور مبعوث ہوئے، یہ پاکستان کے ہیں یہ لوگ، جب حضور مبعوث ہوئے تو زندگی فارغ تھی، کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، موسم پر کھجوریں لگا دیں یا تجارتی سفر پر چلے گئے، تو لوگ نکمے ہوتے تھے تو وضو کا حکم دے دیا گیا اور پھر ساتھ نمازیں فرض کر دی گئیں کہ مصروف رہیں. تو آپ صبح اٹھ کر آپ شیو کرتے ہیں تو وضو ہی ہے, پھر آپ دفتر جاتے ہیں تو دفتر کا پورا کام کریں تو نمازیں ہو گئی. یہ تعبیریں بھی ہم نے سنی ہیں پڑھی ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کی برائیاں ان کی نظر میں ہم بڑی خوبصورت سجا دیتے ہیں. جو جھوٹ وہ بولتے ہیں, جو جھوٹ لکھتے ہیں, جو غلط کام کرتے ہیں, بطور سزا انہیں وہ اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. سمجھتے ہیں میں بڑا فاضل ہوں, میں صحیح کر رہا ہوں, یہ بطور سزا ہوتا ہے. اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ جان لینا چاہیے کہ جب گناہ میں لذت نصیب ہو اور دل گناہ کر کے خوش ہو تو سمجھ لو کہ یہ نئی آزمائش آ گئی, اللہ نے میری نگاہ میں گناہ کو خوبصورت کر دیا ہے, اس سے جان چھوٹنا مشکل ہو, یہ سزا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ہم سزا یہ دیتے ہیں کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے, زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون, ان کے لیے ان کے برے کام ہی بڑے خوبصورت انہیں لگتے ہیں اور وہ اسی میں زندگی ضائع کر اسی میں جک مارتے پھرتے رہتے ہیں, بھٹکتے رہتے ہیں اور عمر ضائع کرتے ہیں. اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون, یہی وہ لوگ ہیں جن کو برائی بھلی لگے, آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو اپنی برائیوں پہ فخر بھی کرتے, دوستوں میں بیٹھ کر بڑے فخر سے کہتے ہیں میں فلاں محکمہ میں تھا, میں نے اتنے کروڑ کھا لیے, کسی نے میرا کیا بگاڑا. اسے یہ خوف نہیں ہے کہ میں نے دوسروں کا حق کھایا یا حرام کھایا, نہیں, وہ فخر کر رہا ہے میں نے اتنے بندے قتل کر دیے, میرا کہ میں نے اتنے ڈاکے کیے, میں بڑا دلیر. یہ گناہ پہ فخر ایک اللہ کے عذاب کی صورت ہے کہ جسے اپنی بارگاہ سے دھکار دیتا ہے اسے پھر گناہ خوبصورت لگنے لگ جاتے ہیں اور اسی میں عمر ضائع کر جاتا ہے. اولئک الذین لہم سوء العذاب, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین عذاب ہوں گے, بہت سخت عذاب ہوں گے. وہم فی الآخرت ہم الاخسرون, اور آخرت کی زندگی میں جو دائمی اور نہ ختم ہونے والی ہے اس میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے لوگ ہوں. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ, اور یقیناً آپ پر قرآن جس ہستی نے نازل فرمایا وہ صاحب حکمت بھی ہے اور اس کا علم بھی کامل و اکمل ہے, ہر بات کو ہما وقت جانتا ہے, جو ہو چکا اسے بھی جانتا ہے, جو ہونے والا ہے اسے بھی جانتا ہے, جو ہو رہا ہے اسے بھی جانتا ہے. اللہ کا علم حضوری ہے, اس میں ماضی مستقبل, ماضی حال مستقبل نہیں ہے, ماضی بھی اس کی بارگاہ میں حاضر ہے, حال بھی اس کے سامنے ہے, مستقبل بھی ویسے ہی اس کے سامنے, ہر حال میں ہر ذرے ہر چیز ہر ذی روح ہر مخلوق کی ہر حالت سے ہر حال میں آگاہ ہے, اس لیے اس نے اس میں راہ نکالی ہے مخلوق کی زندگی کی اور ان کی آخرت میں کامیابی کی. اور یہ قرآن کریم وہی راہ ہے, آپ کا اتباع وہی راہ ہے, اور اس پر عمل نصیب کرنے ہوتا ہے جب آخرت پر یقین کامل ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.